اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ۔ ایک دن ایک صاحب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے جو دیکھنے میں بظاہر مولوی لگتے تھے، اور ان کی بات چیت سے ایسا لگا کہ عقیدے کے اعتبار سے تذبذب کا شکار ہے، متصلب سنی نہیں ہے۔ آنے کے بعد کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت قبلہ نے حسب عادت ان سے فرمایا کہ آپ نے کیسے تکلیف کی؟ انہوں نے عرض کی کہ ایک بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں۔ حضرت نے فرمایا پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ اجازت پا کر ان صاحب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل قبلہ کی تکفیر سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ اگر یہ صحیح ہے تو علماء اہل سنت مولانا اشرف علی صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب وغیرہ علماء کی تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ بھی تو اہل قبلہ ہیں۔ سوال سن کر حضرت والا کی غیرت ایمانی کو جوش آ گیا۔ آپ نے پر جلال آواز میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مطلقاً یہ کہتا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، خواہ وہ کیسا ہی کفر قبیح وہ صریح بک جائے، وہ جھوٹا، جاہل، بے باک اور شریعت پر افترا کرنے والا ہے۔ شامی جلد چہرم کا صفحہ 273 کھول کر دیکھ لو، صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے، لا خلاف فی کفر المخالفی فی ضروریات الاسلامی و ان کانا اہل القبلتی المواظبہ طول العمر علی الطاعات۔ کچھ سمجھے کہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ضروریات اسلام کے منکر کے کفر میں علماء اسلام میں سے کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، اگرچہ وہ منکر اہل قبلہ ہو جس کی پوری عمر شریعت کی پابندی کرتے ہوئے گزری ہو۔ علامہ شامی علیہ رحمہ اور دنیا کے تمام علماء اسلام کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اور سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مقبول معلوم نہیں تھا کہ ان حضرات نے اہل قبلہ منکر ضروریات دین کی تکفیر کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب قرار دیا اور فرما گئے، من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو منکر ضروریات دین کی تکفیر میں اور اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، خواہ اہل قبلہ سے ہو یا غیر سے۔ کیا مدینہ منورہ کے رہنے والے منافقین جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست پاک پر اپنا ہاتھ رکھ کر توحید و رسالت کا اقرار کیا اور ببانگ دہل اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں تھے؟ کلمہ، نماز اور روزہ وغیرہ تمام اسلامی کام کرتے تھے، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان پر حکم کفر لگایا۔ سنو قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، قد کفر تم بعد ایمانکم، اے منافقو بلا شبہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اسی لیے خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر کفر کا حکم عائد کیا، ان کو مسجد نبوی سے نکال باہر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا مسلمانوں کو مسجد سے نکالا؟ معاذ اللہ رب العالمین، بتاؤ کیا اللہ و رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا اہل قبلہ ہونا معلوم نہ تھا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یاد رکھو، جو کفر بکے گا اس پر کفر سوار ہو جائے گا، اہل قبلہ ہونا کفر کی بلا سے اس کو ہرگز بچا نہیں سکے گا، اگر ایسا نہ ہو تو شریعت سے امان اٹھ جائے گا، خبیث سے خبیث کفر بکتا جائے اور پھر سچا پکا مسلمان بن کر دن دناتا گھومتا رہے، کیا یہی اسلام ہے؟ اللہ و رسول نے ہی تو اسلام اور کفر کو خوب سے خوب تر ظاہر فرمایا تاکہ تلبیس سے ابلیس کا شائبہ نہ رہے، اسی لیے تو فرمایا قد تبین الرشد من الغی، خوب اچھی طرح جدا ہو چکی ہے ہدایت کی راہ گمراہی سے۔ اس ارشاد ربانی نے واضح کر دیا کہ اسلام و کفر دونوں بیک وقت شخص واحد میں جمع نہیں ہو سکتے، اگر اسلام آئے گا تو کفر رفو چکر ہو جائے گا، اور کفر گھسے گا تو اسلام رخصت ہو جائے گا، دونوں میں تباین کی نسبت ہے، یعنی کفر و اسلام دونوں ایک دوسرے کی ضد اپوزٹ ہیں، جیسے دن اور رات دونوں ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے، جہاں دن ہے وہاں رات نہیں اور جہاں رات ہے وہاں دن نہیں۔ اور علماء ربانین کو اللہ تعالی کی طرف سے کفر و اسلام میں فرق و امتیاز کی پوری پوری لیاقت و صلاحیت عطا فرمائی گئی ہے۔ علماء اکرام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ضروریات دین کے منکر کی تکفیر پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہے۔ علماء کی تصریحات اور ان کے واضح ارشادات سنو، کہیں ارشاد ہوا اجماع الامتی علی تکفیری من خالف الدین المعلوم بالضرورہ، یعنی جس بات کا ضروریات دین ہونا معلوم ہے اس کے منکر کی تکفیر پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ کہیں یہ فرمایا گیا لا نزاع فی اکفاری منکری شیئن من ضروریات الدین و ان کان من اہل القبلتی، یعنی جس بات کا ماننا ضروریات دین سے ہے اس کے منکر کے کافر کہنے میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ منکر اگرچہ اہل قبلہ سے ہو۔ کہیں علماء نے یوں تصریح فرمائی خرق الاجماع القطعی الذی صار من ضروریات کفر، یعنی ایسا قطعی اجماع جو ضروریات دین سے ہے اس کا نہ ماننا کفر ہے۔ کیا قرآن و حدیث اور علماء اعلام کی ظاہر و باہر تصریحات سے اندھے ہو کر سب سے الگ اپنی ڈفلی بجا بجا کر اپنا راگ الگ الاپو گے؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو کچھ میں نے ابھی کہا ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ اطلاع شرعی یقینی کے بعد ضروریات دین کے منکر کی تکفیر واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی تکفیر سے انکار کرے گا خود کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، یعنی ضروریات دین کے منکر کی تکفیر اور عذاب میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہما کی جو تکفیر کی گئی ہے وہ ضروریات دین کے انکار کرنے کی وجہ سے کی گئی۔ مثلا مولوی قاسم نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی نبی پیدا ہونے کو جائز مان کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اگر بالفرض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، چہ جائے کہ اسی زمین میں آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی تجویز کیا جائے، یعنی کسی اور نبی کے پیدا ہونے کو جائز مان لیا جائے، پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ مولوی قاسم نانوتوی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا صراحتاً انکار کیا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ الاشابہ والنظائر میں ہے اذا لم يعرف محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من ضروریات، یعنی حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہ جانے وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا دین کا ضروری مسئلہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ضروریات دین سے ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد امبیٹھوی اور مولوی اشرف علی تھانوی وغیرہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے صراحتاً مخالف عبارتیں اپنی اپنی کتابوں میں لکھ کر ضروریات دین کے انکار کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے تکفیر کا قطعی اور جزمی حکم ہے۔ ایسی صورت میں ان کا اہل قبلہ ہونا اور پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دینا ان کو حکم کفر سے نہیں بچا سکے گا۔ اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے میری کتاب الموت الاحمر کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ تعالی تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ حضور والا جب دیابنا کی تکفیر کے مسئلے پر گفتگو فرما رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ علم کا دریا ہے جو موجے مار رہا ہے، ساتھ ہی چہرے انور پر جلال کے آثار نمایاں تھے، آواز میں تیزی تھی، غستاخان رسول سے نفرت کے جذبات کا اظہار ہو رہا تھا اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار نظر آ رہے تھے۔ دوران گفتگو حضرت والا نے اور بھی حوالے ارشاد فرمائے، کتابوں کی لمبی لمبی عبارتیں پیش فرمائی جو مجھے یاد نہ رہ سکی۔ حوالہ دیتے وقت جب کتابوں کی عبارتیں پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور دیکھ کر پڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ پڑھنے میں کوئی تکلف اور رکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوئی۔ پوری روانی کے ساتھ ہر عبارت پیش فرماتے جا رہے تھے۔ اس وقت بیٹھک میں میرے علاوہ چار پانچ اور لوگ بھی موجود تھے۔ سب لوگ اس انداز گفتگو کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، یہ انداز تکلم پہلی بار میں نے دیکھا۔ سبحان اللہ، حضرت والا کے علم استعزار کی کیا شان تھی، اس کو بھی آپ کی کرامت سے تعبیر کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ دوران گفتگو حضرت والا نے مذکورہ بالا حوالوں کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے نام لے کر ان کے حوالے دیے اور اصل عبارتیں بھی پڑھ کر سنائی، مگر وہ سب مجھے یاد نہ رہ سکی۔ کاش کہ وہ تمام عبارتیں اسی وقت لکھ لی جاتی تو ایک قیمتی علمی سرمایہ محفوظ ہو جاتا۔ سامعین کرام، تابش انوار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نامی کتاب، جو کہ مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال اور کرامتوں پر مشتمل ہے، جس کے مصنف اشرف الفقہا مفتی اعظم مہاراشٹرا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ ناگپور ہیں، اور مذکورہ واقعہ اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ اسی کتاب کے صفحہ 51-56 پر مذکور ہے، اور اسے آواز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مکمل کلپس آپ حضرات www.اشرفالفقہا.com نامی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔